السلام علیکم. ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. میں ہوں آپ کی میزبان نکہت امان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے.
اور السلام علیکم, وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اسٹوڈیو سے میزبان بہجت حاضر خدمت ہے صدائے جہاں کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ. جیسا کہ سامعین جانتے ہیں, حالات حاضرہ, صحت, ثقافت, سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا سے آج بھی ہم بہت ساری رپورٹیں لائے ہیں. اس سے پہلے کہ ہم نکہت کے پاس واپس چلیں, آئیے آپ کو میں بتاؤں کہ یہاں وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں ان کا ایک مختصر سا تعارف. بھارت میں کم عمر لڑکیوں کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل کے متعدد واقعات نے سپریم کورٹ کی توجہ اپنی طرف مرتکز کی ہے. پس منظر کیا ہے, لوگ کن اقدامات کا مطالبہ کر رہے ہیں, ایک تفصیلی رپورٹ آپ کے لیے پیش کریں گے. پاکستان کے صوبے بلوچستان میں خاص ضروریات رکھنے والے یا پھر معذور افراد کی فلاح و بہبود کے لیے بھی کوششیں کی جا رہی ہیں. یہ کوششیں کتنی کامیاب ہیں اور ابھی اس سلسلے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے, ایک تفصیلی رپورٹ سنیے گا. پھر امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی نے ایک کتاب تصنیف کی جس میں موجودہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کئی انکشافات کیے گئے. اس کتاب کے منظر عام پر آنے کے مضمرات کیا ہو سکتے ہیں, تفصیلی رپورٹ, تجزیاتی رپورٹ سنیے گا. پھر افغانستان میں سنگترے کے پودوں کی پھولوں کی خوشبو کے ذریعے افغان زراعت کو دنیا بھر میں متعارف کرایا جا رہا ہے, یہ خوبصورت رپورٹ آج کے پروگرام میں شامل ہے. اور آئیے اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک میں نکہت امان کے پاس اور پروگرام میں پیش کی جانے والی رپورٹوں کی تفصیل معلوم کرتے ہیں.
ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے آج ہم سب سے پہلے بات کریں گے عام انتخابات سے قبل نئے صوبوں کے حوالے سے جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں اس حوالے سے. ان دنوں جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کے حوالے سے مطالبہ زور پکڑ رہا ہے, کیا یہ ممکن ہے؟ اس بارے میں ایک تجزیہ کاروں کی آرا پر مبنی ایک رپورٹ آپ کو سنوائیں گے. اس کے بعد بات ہوگی وفاقی حکومت کی جانب سے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے, اس اسکیم کے بارے میں معاشی ماہرین کیا نقطۂ نظر رکھتے ہیں, جانیے گا ایک تفصیلی رپورٹ میں. صحت کے سیگمنٹ میں آج ہم بات کریں گے سٹرٹرنگ یعنی ہکلانے کے حوالے سے, اس مرض کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور علاج کیسے ممکن ہے, جانیے گا طبی ماہر کی زبانی. اور پروگرام کے آخر میں آپ کو ہم بتائیں گے سوات کی ایک رسیلی اور میٹھے پھل کے حوالے سے, جی بالکل, ہم بات کریں گے سٹرابری کے حوالے سے کیونکہ ان دنوں سٹرابری کا موسم عروج پر ہے. تو ایک زبردستی رپورٹ بھی ہم آپ کو اس بارے میں سنوائیں گے. پروگرام میں رپورٹس کی طرف بڑھتے ہیں اور جیسا کہ ہم نے بتایا تھا کہ ہم آج مختلف موضوعات پر آپ کے لیے رپورٹس لے کر آ رہے ہیں, تو کچھ ہم بین الاقوامی امور کا بھی جائزہ لیں گے اور اس کے لیے ہم چلتے ہیں دوبارہ سے وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں بہجت کے پاس, جو بات کریں گی حالیہ دنوں میں ایک بہت ہی اہم مسئلے پر جس پر سوشل میڈیا پر بھی بہت بات ہو رہی ہے. کشمیر میں ایک چھوٹی بچی, کمسن بچی آصفہ, جن کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا تھا, اس ایشو کو لے کر کافی اس پر احتجاج بھی کیا جا رہا ہے اور اس کی جو وکیل تھیں آصفہ قتل کیس کی ان کو بھی تھریٹس مل رہی ہیں اور اس بارے میں بھی سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنے کچھ بیانات بھی جاری کیے ہیں. تو اس کیس کی بھی تفصیلات بتائیں گی اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر کمسن بچوں کی زیادتی کے واقعات سامنے آ رہے ہیں اس بارے میں بھی بات ہو رہی ہے. تو تفصیلات کے لیے چلتے ہیں ہم بہجت کے پاس.
نکہت, یہ ایک بڑا ہی تکلیف دہ موضوع ہے, گزشتہ کئی پروگراموں میں ہم بات کرتے آ رہے ہیں. زینب جو پاکستان میں جس بچی کا قتل ہوا اور اس کے بعد بھی آئے دن کوئی نہ کوئی واقعات پاکستان میں بھی ہوتے رہتے ہیں, اسی طرح بھارت میں بھی کچھ عرصے سے ان واقعات کے اوپر کافی توجہ دی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ اقدامات کیے جائیں کہ ان کو روکا جا سکے کسی بھی طرح سے. یہ آج رپورٹ ہے کٹھوا کی 8 سالہ بچی کے ساتھ جنسی زیادتی اور قتل, اور اس کے بعد ہم کریں گے بات ایک اناؤ کی ایک دلت لڑکی کے ساتھ جنسی زیادتی کے معاملے پر. ملک بھر میں احتجاجی مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا. اتر پردیش کے ایٹا ضلع میں بھی شادی کی تقریبات کے دوران ایک 8 سالہ بچی کو مبینہ طور پر جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا. یہ واردات شادی کی تقریب کے لیے ٹینٹ نصب کرنے والے ایک لڑکے نے کی تھی. جنوری میں جموں کے کٹوا ضلع میں خانہ بدوش بکروال قبیلے کی ایک 8 سالہ بچی آصفہ معمول کے مطابق اپنے گھوڑوں کو گاؤں سے دور چراگاہوں کی طرف لے کر گئی. ایک ہفتے کے بعد اس کی لاش جنگل سے ملی. پوسٹ مارٹم رپورٹ اور پولیس کی تحقیقات کے مطابق آصفہ کو اغوا کرنے کے بعد ایک مقامی مندر میں قید رکھا گیا جہاں اسے نشہ آور ادویات کھلائی گئیں اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی. پولیس نے جیسے ہی ملزموں کی نشاندہی کی مقامی آبادی کے کچھ لوگ پولیس کے خلاف ہو گئے. 8 سالہ بچی کے بہیمانہ ریپ اور قتل کی واردات کو مذہبی ٹکراؤ کا رنگ دے دیا گیا۔ جموں کے وکلا اور ہندو ایکتا منچ نام کی ایک دائیں بازو کی تنظیم نے ملزموں کی حمایت میں جلوس بھی نکالے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے جموں کے بعض وکلا کی طرف سے پولیس کو ایک بچی کے قتل اور زیادتی میں مبینہ طور پر ملوث افراد کے خلاف فرد جرم دائر کرنے سے روکنے کی کوشش کے واقعہ کا سخت نوٹس لیتے ہوئے اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کر دیا اور از خود کیس کا جائزہ لینے کا بھی فیصلہ کیا۔ ہمارے ساتھی شہناز عزیز نے اسی کیس کے بارے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔
سمین، بھارتی سپریم کورٹ کے بینچ نے کہا ہے کہ قانون اور اخلاقیات کے تحت فرد جرم دائر کرنے سے روکنے اور کسی وکیل کو نمائندگی کرنے سے باز رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عدالت نے 19 اپریل تک اس بارے میں جواب طلب کیا ہے۔ کیس کی پیروی کرنے والی وکیل دیپیکا راوت نے خیر مقدم کیا ہے، وہ کہتی ہیں،
میں جو یہ سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہے، میں اس کو ایک بڑی ہی پوزیٹیو سینس میں لے رہی ہوں، بہت ہی پوزیٹیو وے میں لے رہی ہوں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ جو دیش کا سب سے بڑا کورٹ ہے، دیش کا سب سے بڑا جو انصاف کا کورٹ ہے، اگر وہ کورٹ اس ایشو پہ جاگا ہے تو آئی ایم شیور اس بچی کو انصاف بہت جلدی ملے گا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ وہ اب سپریم کورٹ میں پیش ہونے کی تیاری کر رہے ہیں۔ بہرحال جنوری میں ہونے والے واقعے کو آج بھی جب آصفا کے والد اختر صاحب یاد کرتے ہیں تو انہیں اب تک اس کا یقین نہیں آتا کہ کس طرح کوئی انسان ایک بچے کے ساتھ ایسا درندہ بن سکتا ہے۔
ہماری بچی کے ساتھ اتنا بڑا ہو گیا تو ہم کو بھی مار دینا، کہ اس میں کیا ہے؟ ہماری بچی کے 8-7 دن اس کو کس طرح رکھا، اس کو بے رحمی سے قتل کیا گیا، تو ابھی ہم کو کیا خطرہ ہے؟ خوبصورتی اس کے پیچھے وہ باتوں سے اس کو ایسے لگتا ہے کہ یہ کچھ بنے گی، اور اس کے ساتھ اتنا زیادتی کی، اس کے ساتھ اتنا اس کو ٹارچر کیا، اس کو کرنٹ بھی دیا۔ میم ہم نے دیکھا جب اس کی ڈیڈ باڈی کو، بہت بری طرح اس کو مارا، میں بیان نہیں کر سکتا، دیکھ نہیں سکتا تھا ہمارا جیسا آدمی، کوئی نہیں دیکھ سکتا اس کے سر اتنا کیا کیا اس بچی کا، اس نے بچیوں نے اس کا کیا بگاڑا تھا ان لوگوں کا، جی اس طرح انہوں نے اس کو مارا۔
طالب حسین وکیل اور کمیونٹی ایکٹیوسٹ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ آصفا کے معاملے میں اگرچہ سیاست نے انتہائی منفی کردار ادا کیا ہے لیکن معاشرے کے مثبت پہلو بھی سامنے آئے ہیں۔
جس دن میں اریسٹ تھا، انفیکٹ اس دن بھی جموں یونیورسٹی جو کہ جس میں میجورٹی ہندو بچوں کی ہے، انہوں نے پروٹیسٹ کیا، بہت بڑا احتجاج کیا اور مسلسل ایک کمپین چلائی ہوئی ہے آر ایس پورا کے اندر، ایک نو مور آصفا نام سے ایک کمپین چلائی ہے، جس میں ایک بھی اس کمپین چلانے والوں میں سے ایک بھی مسلمان نہیں ہے، سارے کے سارے ہندو ہیں۔
سابق رکن اسمبلی میم افضل کانگریس کے ایک آزمودہ رہنما اور اس وقت پارٹی کے قومی ترجمان ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ خیال درست نہیں ہے کہ ان کی پارٹی نے اس المناک واقعے پر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے، وہ کہتے ہیں،
یہ جس دن سے مسئلہ شروع ہوا ہے کانگریس پارٹی برابر اپنی پریس کانفرنس میں یہ بات اٹھا رہی ہے، لگاتار اس پر بول رہی ہے اور تمام کانگریس کے بڑے لیڈر اس پر بولے ہیں۔ جس دن پردھان منتری نے کہا تھا کہ پارلیمنٹ نہیں چلنے دی، اس کے خلاف انہوں نے جو ایک انہوں نے ورت رکھا تھا، اس دن رات میں راہل جی نے صرف 2-2.5 گھنٹے پہلے کال دی کہ رات کے 12 بجے تمام لوگ جو ہیں وہ انڈیا گیٹ پر آئیں اور کینڈل مارچ میں حصہ لیں، ہم پرامن طور پر جو ہے مارچ کریں گے انڈیا گیٹ پر، دونوں کے حق میں، جو جموں میں ہوا اس کے لیے بھی اور جو اتر پردیش میں ہوا اس کے لیے بھی۔
میم افضل کا مزید کہنا ہے،
پورے ملک کے اندر ایک ہنگامہ مچا ہوا ہے اور جس طرح نربھیا کانڈ ہوا تھا بالکل اسی طرح سے آج یہ کٹھوا میں جو ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ابھی آج اتفاق سے ایک اور واقعہ ہو گیا سورت کے اندر گجرات میں، وہاں 8 سالہ بچی کو ریپ کیا گیا ہے، لگاتار 8 دن تک اس کی لاش ملی ہے اور اس کے جسم پر 80 ٹارچر کے نشانات ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل یہ بڑی عجیب و غریب بات ہو گئی ہے، کوئی بچہ ریپ ہو تو لوگ پوچھتے ہیں اس کا مذہب کیا تھا، ارے بچے تو بچے ہیں، کسی کے بھی ہوں، ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو۔
سامین، جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے طالب علم دوسرے گروپس کے ساتھ مل کر اس واقعے پر احتجاج اور ایک کینڈل مارچ کر رہے ہیں۔ سری نگر میں ایک اور ایکٹیوسٹ طالب چودھری اس کی تفصیل بتاتے ہیں،
کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ جو کلپٹس ہیں ان کا ساتھ دے رہے ہیں اور اسی کے بارے میں کینڈل مارچ رکھا ہوا ہے۔ ہمارے جے این یو اور دہلی کے کچھ 4-5 یونیورسٹیز ہیں، انہوں نے کنورجنس میں مل جل کے رکھا ہوا ہے یہ کینڈل مارچ، اور یہ کینڈل مارچ میں جے این یو سے شروع ہوگا اور پارلیمنٹ ہاؤس سے ختم ہوگا، اور ہمیں امید ہے کہ اس بار پہلے سے زیادہ تعداد میں جو لوگ ہیں وہ وہاں پہ شرکت فرما رہے ہیں۔ वहाँ पे उनके एडवोकेट हैं दीपिका जी और तालिब जी, उनको वो लोग जो यहाँ के हैं जहाँ पे इन बच्चे का रेप और मर्डर हुआ वहाँ के वो लोग जो हैं वो उनको बहुत थ्रेट दे रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनको सिक्योरिटी रीजन में भी कुछ प्रोवाइड किया जाए और उनकी जो केस को क्लियर वर्ड्स में जल्दी से जल्दी उसकी कार्रवाई की जाए।
और आसफा के वालिद अख्तर साहब सिर्फ इस बात के मुंतजर हैं कि उनकी बच्ची के साथ इंसाफ किया जाए।
हमारी बच्ची थी, सबकी बच्ची, आपकी भी बच्चे हैं, लेकिन हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारी इसीफा को इंसाफ दिला दो। नहीं, हमारा इन इलाकों में हमारा जीना आराम है बिल्कुल। क्या है, हमारी छोटी सी बच्ची के साथ क्या हुआ, तो कल किसी और के साथ होगा तो क्या कर लेंगे हम। बस मेरी लास्ट गुजारिश यही है कि उनको सजा मिलनी चाहिए।
समीन, इस बारे में हमने भारतीय जनता पार्टी के कई रहनुमाओं का रद्द अमल हासिल करने की कोशिश की लेकिन उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो सका। जल्दी हम इस बारे में मजीद तफसीलात आपको सुनाएंगे। शहनाज अजीज, उर्दू, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और इस तकलीफ दे रिपोर्ट के बाद अब हम चलते हैं निघत के पास, जो बात करेंगी पाकिस्तान के अंदर नए सूबों की तश्कील, जनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाने की बात बिलखसूस छह सुर्खियों में है। इलाके से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद अराकीन पार्लियामेंट जनूबी पंजाब सूबा महाज के नाम से नया इत्तेहाद भी बना चुके हैं, जो तजिया कारों के नज़दीक न सिर्फ कामयाब हो सकते हैं बल्कि आइंदा मुतवक्के मौलिक पार्लियामेंट में हुकूमत साजी में भी अहम किरदार अदा कर सकता है। ये कुछ तफसीलात थीं जो हमारे पास थीं। अब हम चलते हैं रेडियो न्यूज़ नेटवर्क के स्टूडियोज में, जहां निगत अमान इस रिपोर्ट के बारे में मज़ीद तफसीलात बताएंगी। जी निगत,
बहुत शुक्रिया बहजत। रवां माह की 9 तारीख को पाकिस्तान की सियासत में एक अहम मोड़ उस वक्त आया था जब मुस्लिम लीग नून के 8 अराकीन ने अपनी नशिस्तों से इस्तीफा देकर जनूबी पंजाब महाज बनाकर नए सूबे के क्याम का मुतालबा किया। मुस्ताफी होने वाले अराकीन का ये कहना है कि वो नए सूबे के लिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि पिछले 30 सालों से जनूबी पंजाब के अवाम गुर्बत और जहालत का शिकार हैं और जनूबी पंजाब का एहसास से महरूमी अलाहिदा सूबे ही से खत्म होगा। जबकि दूसरी जानब पार्टी छोड़कर जाने वालों के बारे में मुस्लिम लीग नून का मौकफ है कि वो कभी भी उनके पार्टी का हिस्सा ही नहीं थे। अगर हम अलग सूबे की तहरीक की बात करें तो ये कोई नई बात नहीं क्योंकि जनूबी पंजाब को नया सूबा बनाने का मुतालबा इससे कबल भी गुज़िश्ता दौर हुकूमत में होता रहा है और इस हवाले से बाकायदा तहरीक भी चलती रही। ताहम ये तहरीक अलग सूबा बनाने में कामयाब नहीं हुई, लेकिन अब आम इंतखाबात से कबल अलग सूबे का मुतालबा फिर से जोरों पर है। तीनों बड़ी सियासी जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ अलग सूबे के हक में नजर आती हैं। नए सूबे के क्याम के हवाले से आईन क्या कहता है, इस बारे में सियासी माहिरीन के आरा पर मबनी एक रिपोर्ट आपके लिए पेश कर रहे हैं रियाज मेसन, रेडियो न्यूज नेटवर्क से। तो आइए सुनते हैं।
जनूबी पंजाब, जो पाकिस्तान में काटन बेल्ट के नाम से पहचाना जाता है, इस वक्त सियासी पार्टियों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। वसाइल से भरपूर लेकिन गुर्बत जुदा इस खत्ते में मदे मुकाबल सियासी पार्टियों की आम इंतखाबात में कामयाबी उन्हें मरकज में इकतदार की सीढ़ियों तक पहुंचा सकती है और यहाँ सबसे मकबूल नारा है एक नए सूबे का। पीपल्स पार्टी, जो 1970 से इस इलाके से वोट ले रही है और 2012 में इस हवाले से बिल भी सेनेट से पास करा चुकी है, ने जनूबी पंजाब सूबे के नारे के साथ इस खत्ते में इंतखाबी मुहिम का आगाज किया है।
आप मुझे ताकत दोगे, आप मेरे साथ दोगे, अगर आप मेरे साथ हो तो फिर हम सूबा बना कर रहेंगे और एक नया दौर का आगाज होगा। किंसू किंसू सूबा किंसू, किंसू किंसू सूबा किंसू।
नून लीग 2012 में पंजाब असेंबली से सूबे को 3 हिस्सों में तकसीम करने की करारदाद मंजूर कर चुकी है।
मैं तो सूबों का बड़ा हामी हूँ, आओ मिलकर मेरे साथ जनूबी सूबा बनाओ पंजाब का, आओ मेरे साथ मिलकर भागलपुर का सूबा बनाओ। सबसे पहले उस पर मैं दस्तखत करूंगा। ये छोटे छोटे यूनिट्स अगर बन जाए तो पाकिस्तान और बेहतर हो सकता है, लेकिन इसका फैसला जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड्स पे किया जाना चाहिए ताकि लोगों को उसका फायदा पहुंचे।
तहरीक इंसाफ भी इस हवाले से पीछे नहीं। शाह महमूद कुरैशी ने जनूबी पंजाब को सूबा बनाने की मुहिम का आगाज पिछले साल से ही शुरू कर दिया था।
जनूबी पंजाब को उदा हक, उदा तशख्स और उदा सूबा मिले, जब तक اوسادے فیصلے، تیرا غازی خان دے فیصلے، بہاولپور دے فیصلے، ملتان دے فیصلے، ای مصیب وچ نہیں تھیندے، اے مصیب محروم راسی۔
اگرچہ تمام سیاسی پارٹیاں صوبے کی حمایت کر رہی ہیں، لیکن جو سوال ابھی تک حل طلب ہے وہ ہے آئینی طریقہ کار۔ تحریک صوبہ ہزارہ سے تعلق رکھنے والے فدا حسین اس مسئلے پر کچھ یوں روشنی ڈالتے ہیں۔
رائیکی صوبہ کی ڈیمانڈ ہم سے پہلے تھی، جو بہاولپور صوبہ ہے وہاں سے 1970 کے الیکشن میں بہاولپور سے 17 لوگ الیکٹ ہو کر اسمبلیوں میں آئے تھے، اور وہ اس بات پہ، اس نعرے پہ الیکٹ ہو کر آئے تھے کہ بہاولپور کو صوبہ بنایا جائے۔ ہمارے آئین کے اندر نیا صوبہ بنانے کا کوئی طریقہ کار وضع نہیں ہے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ انٹرپریٹیشنز ہیں کہ آپ ایسے صوبے سے قرارداد لیں گے اور پھر قومی اسمبلی سے قرارداد لیں گے اور پھر اس کو جو ہے بل کی شکل اختیار کرے گا، وہ دو تہائی اکثریت کے ساتھ اور پھر سینٹ پاس کرے گا، لیکن یہ ڈائریکٹ راستہ نہیں ہے۔ یہ تو آپ شکوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اچھا، اگر کسی صوبے کی باؤنڈری لائن چینج ہونی ہے، اگر اس کی حدود و قیود میں کوئی فرق آنا ہے تو اس کے لیے صوبے سے پہلے دو تہائی اکثریت سے قرارداد کا منظور ہونا اور بل کا منظور ہونا لازم ہے، لیکن وہ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صوبے کا کچھ حصہ جو ہے اٹھا کے دوسرے صوبے کے ساتھ لگایا جا رہا ہو، ناٹ نیسیسریلی کہ وہاں پہ نئے صوبے کا قیام ہو رہا ہو۔
18ویں ترمیم کے وقت نئے صوبوں کا آئینی راستہ نکالنے کے حوالے سے کوششیں ہوئیں، لیکن کسی بھی بڑی سیاسی پارٹی نے اس مسئلے پر دھیان نہیں دیا تھا۔ تحریک صوبہ بہاولپور کے کنوینر سابق سینیٹر محمد علی درانی۔
18ویں ترمیم جب ہوئی تب بھی میری بہت بڑی ایک سپیچ موجود ہے، میں نے کہا تھا کہ بھئی آپ جب این ایف سی ایوارڈ کر رہے ہیں اور آپ اتنے الیبوریٹڈ فنڈز جو ہے وہ صوبوں کو دے رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یہ فنڈز جو ہیں یہ اضلاع اور تحصیلوں تک پہنچے، اس کے لیے کیا میکنزم۔ صوبائی حکومتوں تک پیسے پہنچانے کے بعد نیچے کوئی بھیجنے میں انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے۔ بہاولپور کی وجہ سے پنجاب کو این ایس سی ایوارڈ میں 130 ارب روپے ملے، بہاولپور کی اپنی انکم بھی ہے لیکن کل جو بہاولپور پہ خرچ ہوتا ہے ڈیولپمنٹ اینڈ نان ڈیولپمنٹ وہ 20 سے 25 ارب کا ہوتا ہے۔ تو اب یہی حال جو ہے وہ باقی سارے صوبوں کے ساتھ ہے، باقی تمام علاقے پچھلے 8 سال یہ فیکٹس موجود ہیں کہ 0.8% ایریا آف لاہور آف پنجاب اور 10% آبادی کے اوپر جو ہے 70% فنڈز جو ہے وہ خرچ کیے جا رہے ہیں۔
نئے صوبوں کی حامی سیاسی پارٹیوں خاص طور پر نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے 18ویں ترمیم کے ذریعے صوبائی خود مختاری تو حاصل کر لی، لیکن مرکز کی طرف سے حاصل شدہ اختیارات مقامی حکومتوں کو منتقل نہیں کیے، جس کی وجہ سے پاکستان کے صوبائی مراکز سے دور واقع خطوں میں احساس محرومی بڑھا ہے۔ نئے صوبے پائیدار ترقی کے ایک بہت بڑے ذریعے کے طور پر دیکھے جا رہے ہیں۔ سیاسی پارٹیاں اس عوامی مطالبے کو کس طرح اپنی انتخابی مہم کا حصہ بناتی ہیں، اس حوالے سے ان کی حکمت عملی سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ ریاض مسن، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، اسلام آباد۔
ریڈیو نیوز نیٹ ورک میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو دیگر رپورٹس آپ کے لیے پیش کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش، ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجئے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
ویلکم بیک۔ اس وقت ہم پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف جا رہے ہیں، اور یہ ہے امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی کی طرف سے الزام لگایا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صدارت کے منصب کے لیے اخلاقی طور پر نااہل ہیں، اور ان کے بقول بعض ایسے شواہد بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صدر نے انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ جیمز کومی ان دنوں اپنی کتاب کی تشہیر میں مصروف ہیں جو رواں ہفتے فروخت کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔ ان کا اتوار کا انٹرویو بھی کتاب کی تشہیری مہم کے سلسلے میں تھا۔ اپنی اس کتاب میں جیمز کومی نے 2016 کے صدارتی انتخاب میں روس کی مبینہ مداخلت کی تحقیقات میں اپنے کردار اور اس دوران صدر ٹرمپ سے ہونے والی اپنی ملاقات کا بھی ذکر کیا۔ کتاب پر تبصرہ کرنے والے ناقدین کہتے ہیں کہ جیمز کومی کی کتاب میں کئی ایسی باتیں اور انکشافات موجود ہیں جو صدر ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ جیمز کومی نے گزشتہ سال اپنی برطرفی کے بعد کانگریس کی ایک کمیٹی کے سامنے بیان حلفی دیتے ہوئے دعویٰ کیا تھا کہ ایک ملاقات کے دوران صدر نے انہیں اپنے اس وقت کے قومی سلامتی کے مشیر مائیکل فلن کے خلاف جاری ایف بی آئی کی تحقیقات بند کرنے کو کہا تھا۔ اتوار کے روز اپنے انٹرویو میں اس واقعے کا حوالہ دیتے ہوئے جیمز کومی نے کہا کہ یہ واقعہ انصاف کی راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی مثال ہو سکتا ہے، لیکن ان کے بقول اس معاملے کی مزید تحقیقات ہونی چاہیے۔ صدر ٹرمپ پہلے ہی جیمز کومی کے اس الزام کی تردید کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنے ایک ٹویٹ میں قومی کو جھوٹا شخص بھی قرار دیا۔ اتوار کو اپنے ایک ٹویٹ میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ سب سے بڑا سوال جس کا جواب نہیں ملا یہ ہے کہ جیمز کومی نے کس طرح اپنی کتاب میں خفیہ معلومات افشا کی اور انہوں نے کانگریس سے جھوٹ کیوں بولا۔ تاہم صدر نے اپنے ٹویٹ میں اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ جھوٹ بولنے سے ان کا اشارہ قومی کے کس بیان کی طرف تھا۔ اردو وائس آف امریکہ میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے اسی تناظر میں امریکی تجزیہ کار ڈاکٹر زبیر اقبال اور ریپبلکن پارٹی سے منسلک ساجد تاڑڑ سے بات کی ہے۔ ڈاکٹر زبیر اقبال نے اس مسئلے پر بات کرتے ہوئے کیا کہا، یہاں سے رپورٹ کا آغاز ہوتا ہے۔ ڈاکٹر زبیر کہتے ہیں
کہ اس وقت ملک کے اندر جو ڈویژنز پیدا ہو چکی ہیں سیاسی اور اخلاقی، ان کو اور بڑھا دیں گی، جس کی وجہ سے لوگوں کا سوچنے کا طریقہ اور ایکسٹریم پہ چلا جائے گا۔ جو پہلے ہی ٹرمپ صاحب کو پسند نہیں کرتے وہ ان کے اور خلاف ہو جائیں گے، اور جو ٹرمپ صاحب کے سپورٹرز ہیں وہ ہر حالت میں ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا اثر جو ہے ایک معاملے میں تو کنسٹرکٹیو ہے، لیکن ایک بڑی حد تک یہ اس لیے ڈسٹرکٹیو ہے کہ ملک کے اندر جو ڈویژنز پائی جاتی ہیں وہ اور بڑھ جائیں گی۔ یہ کتاب جو ہے اس کی بحیثیت ایک لیگل ڈاکیومنٹ بہت اہمیت رکھتی ہے۔ ضروری یہ ہے کہ یہ جو صاحب یہ کتاب لکھی، جو فارمر ڈائریکٹر
جیمز کومی جی،
ان کو ایک یقیناً ایک وٹنس بن کے سامنے آنا ہوگا، جو کہ ملر انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے اس کے متعلق باتیں آگے کر سکیں اور اپنے ایکسپیرینس اور اپنا ایویڈنس پیش کر سکیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر کچھ حد تک جو انسرٹینٹیز اور جو ایکسٹریمزم پیدا ہو رہی ہے وہ ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس کے لیے وقت لگے گا۔
تارر صاحب، یہ بتائیے کہ جو کتاب لکھی ہے جیمز کومی صاحب نے، اس میں انہوں نے صدر ٹرمپ کی صدارت کو جنگل کی آگ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ دور امریکہ کے اقدار اور رواجات کو بری طرح تباہ کر رہا ہے۔ کیا کہیں گے آپ بحیثیت ایک ریپبلکن؟
یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ ہے، یہ آج سے جیمز کومی صاحب کو بلیم کرنا کوئی مناسب نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، جب سے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب الیکشن جیت کر آئے ہیں اور جو ایک میڈیا کی خوفناک جنگ جو ہے ان کے خلاف جاری ہے، یہ ووٹرز کے لیے یا سٹیزنز کے لیے یا اسٹیٹ کے لیے اچھی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں، وہ امریکن پریزیڈنٹ ہے، وہ اپنے ووٹ لے کر جیتے ہیں، اور یہ کچھ آرگنائزیشنیں جس میں اب ایف بی آئی بھی شامل ہے، یہ ان لوگوں کی رسپیکٹ نہیں کر رہے، آفس آف دا پریزیڈنسی کی رسپیکٹ نہیں کر رہے۔ کومی صاحب، ایف بی آئی کا ڈویژن ہونا، ایف بی آئی کا ہلری صاحب کی، ہلری مسز کلنٹن کی ای میلز کو نہ چھیڑنا، ان کے ٹارمیٹ پہ ان کی ملاقات ہونی، اٹارنی جنرل سے ان چیزوں کو نہ چھیڑنا، الیکشن میں ان کے کوشچنز جو تھے وہ نہ بتائے، اس کا کوئی ایکشن نہ لینا، اور بے حساب ایسی چیزیں ہیں جس میں بائس اوپینین نظر آتی ہے ایف بی آئی کی اور دوسری آرگنائزیشنز کی۔ اگلے دنوں مائیکل کوہن کے آفس پہ حملہ کرنا، جو کہ ان کے جورسڈکشن میں نہیں تھا، تو یہ بہت ہی خطرناک ٹرینڈ سامنے نظر آ رہا ہے، جس کے کچھ مثبت اثرات نہیں ہوں گے سوسائٹی کے لیے، جمہوریت کے لیے، اور فرسٹ ورلڈ کے لیے۔ یہ بہت خطرناک چیزیں نظر آ رہی ہیں۔
اچھا ڈاکٹر زبیر اقبال، اس کتاب پر تبصرہ کرنے والے ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کئی باتیں ایسی ہیں اور انکشافات موجود ہیں جو صدر ٹرمپ کی مشکلات میں بھی اضافہ کر سکتے ہیں، کس حد تک حقیقت ہے اس میں؟
یہ درست ہے، لیکن دیکھیں، میں یہ جو ابھی صاف فرما
ساجد تارڑ صاحب تھے ہمارے ساتھ، جی ہیں
جی، میں ان کی ایک تائید ضرور کرتا ہوں، وہ یہ کہ چونکہ اس کتاب کے متعلق ڈائیورس قسم کے ایشوز اور ایپٹیچیوڈ رکھے جاتے ہیں، تو ضروری یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے سچائی کو سامنے لایا جا سکے۔ ضروری ہے کہ جو فیکٹس ہیں ان کو سامنے لایا جا سکے تاکہ لوگ بلا وجہ کسی قسم کے شکوک میں نہ رہیں بلکہ ایک فیکٹس کو دیکھ کے بات کریں جو اس وقت نہیں ہو رہا. تو امید یہی ہونی چاہیے کہ جو مولر انویسٹیگیشن ہوگی اس کی وجہ سے فیکٹس سامنے آئیں گے تاکہ تمام لوگ جو سپورٹ کرتے ہیں یا اپوز کرتے ہیں وہ ایک ہی قسم کے فیکٹس کو دیکھ کے فیصلہ کریں جو اس وقت نہیں ہو رہا. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یقیناً اگر یہ کتاب ایسے رہتی ہے اور اگر اس کی جو ایشوز ریز کی گئے وہ کلیریفائی نہیں ہوتے اور سچائی سامنے نہیں آتی تو پھر یقیناً ٹرمپ صاحب کی پاپولیرٹی میں برا اثر بھی پڑ سکتا ہے اور اس کی وجہ سے ملک کے اندر جو مجھ سے سب سے اہم کہ ملک کے اندر ڈویژنز اور بڑھ جائیں گی اور وہ بہت منجمد ہو جائیں گی جس کے نقصانات آئندہ بہت سیریس ہو سکتے ہیں.
سارار صاحب ایک آخری بات, یہ جو کتاب آئی ہے ایک ایسے وقت میں آئی ہے جو کہ الیکشن کا سال ہے جیسا کہ آپ نے خود بھی کہا اور ناقدین بھی کہہ رہے ہیں کہ مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے, کیا یہ جو ڈویژن ہے سوسائٹی کا یا جو کچھ بھی یہاں پولرائزیشن ہے یہ اس انتخاب پر آپ ایک ریپبلکن کے حصے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اثر انداز ہو سکتا ہے انتخابات کے نتائج کے اوپر؟
میں اس چیز کو بالکل اس کو رد کروں گا
جی.
ڈونلڈ ٹرمپ صاحب ایک واحد پریزیڈنٹ ہے جن کی بیس ابھی تک ان کے ساتھ انٹیکٹ ہے. 98% لوگوں جنہوں نے ووٹ ڈالے تھے ڈاٹا ایسے سروے کے مطابق ابھی تک ان کے ساتھ ہے, نہ کہ صرف 98%. میرے خیال میں ان کی پاپولیرٹی اور گین کر رہی ہے.
قمر عباس جعفری, اردو وی او اے, واشنگٹن.
تو جناب وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اس رپورٹ کے بعد اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک میں, اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں آپ سن رہے ہیں. پاکستان میں صدر مملکت ممنون حسین نے حکومت کی طرف سے پیش کردہ ٹیکس ایمنیسٹی اسکیم کا آرڈیننس جاری کر دیا. وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے 5 اپریل کو پریس کانفرنس کے ذریعے ٹیکس اصلاحات اور ایمنیسٹی اسکیم کا اعلان کیا تھا جس میں سالانہ 12 سے 24 لاکھ روپے آمدن پر 5%, سالانہ 24 سے 48 لاکھ روپے آمدن پر 10% اور سالانہ 48 لاکھ سے زائد آمدن پر 15% ٹیکس عائد کیا, جبکہ سالانہ 12 لاکھ آمدن پر کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. ریڈیو نیوز نیٹ ورک نے اس بارے میں بڑی تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے. آئیے نگہت سے مزید معلومات لیتے ہیں. جی نگہت,
بہت شکریہ بہجت. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ وزیراعظم نے اپنے ایک پریس بریفنگ کے دوران اسلام آباد میں ایک انکم ٹیکس کے حوالے سے پیکج جاری کیا تھا. ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک میں اس وقت صرف 7 لاکھ افراد انکم ٹیکس ادا کرتے ہیں. ٹیکس گوشواروں کی محدود تعداد معاشی مسائل پیدا کر رہی ہیں اور ٹیکس ادا نہ کرنے سے قومی خزانے پر اضافی بوجھ پڑتا ہے. تاہم اس پیکج سے انکم ٹیکس کے دائرہ کار میں اضافہ ہوگا. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک میں 12 کروڑ افراد قومی شناختی کارڈ رکھتے ہیں. شناختی کارڈ نمبر کو انکم ٹیکس نمبر بنا دیا گیا ہے اور اس پیکج کے ذریعے کوئی بھی شہری ایک آسان فارم بھر کر انکم ٹیکس دہندہ بن سکتا ہے. دوسری جانب فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے پاکستان کی ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کے دہشت گردوں کی مالی معاونت اور منی لانڈرنگ کی صورت میں دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے اس ضمن میں حکومت کو ایک خط ارسال کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کوتاہی ہوئی ہے کیونکہ فائنینشل ایکشن ٹاسک سے ایمنسٹی پیکج کی پیشگی منظوری حاصل نہیں کی گئی. دوسری جانب عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کا کہنا ہے کہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے پاکستان میں ٹیکس نیٹ میں تو اضافہ متوقع ہے. ایمنسٹی اسکیم مالیاتی اور بیرونی کھاتوں پر دباؤ کو کم کرے گی. اسی طرح چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس میاں ثاقب نثار نے حکومت کی جانب سے اعلان کردہ حالیہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے جائزے کا بھی اندیا دیا ہے. سپریم کورٹ میں سرکاری زمین کی ملکیت سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے کہا کہ ایمنسٹی اسکیم کو دیکھیں گے. چیف جسٹس نے یہ ریمارکس دیے کہ سرکار کے اثاثوں کو ایسے نہیں جانے دیں گے, پاکستان کے بیرون ملک اثاثوں کا کیس جلد سماعت کے لیے منظور کریں گے. یہ تو ہم نے کچھ آپ کو تفصیلات بتائی پاکستان میں ٹیکس ایمنسٹی اسکیم سے متعلق, اور اس پر معاشی ماہرین کیا رائے رکھتے ہیں جاننے کی کوشش کی ہے ہمارے نمائندے فدا حسین نے اپنی اس رپورٹ میں. آئیے آپ کو سنواتے ہیں.
وفاقی حکومت کو قومی اسمبلی میں حزب اختلاف کی جماعتوں کی جانب سے ٹیکس ایمنسٹی اسکیم پر بھرپور مخالفت کا سامنا ہے. کیونکہ حزب اختلاف نے اسے پارلیمنٹ کو نظر انداز کرنے کا مترادف قرار دے کر قومی اسمبلی سے واک آؤٹ کیا۔ واک آؤٹ کرنے سے پہلے انہوں نے حکومت سے سوال کیا کہ اگر یہ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم اتنی اچھی ہے تو فائنانس بل یعنی بجٹ کا حصہ کیوں نہیں بنایا۔ تاہم اپوزیشن کی تنقید کو حکومت نے بلا جواز قرار دیتے ہوئے مخالفت برائے مخالفت قرار دیا۔ اس صورتحال پر بات کرتے ہوئے معاشی امور کے ماہر اور پائیدار ترقی کے لیے قائم ادارہ ایس ڈی پی آئی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر عابد قیوم سلہری کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی اسکیم پر تنقید بلا جواز بھی نہیں ہے،
اور اگر اپوزیشن تنقید نہیں کرے گی تو یقینی طور پہ یہ اپوزیشن کی کمزوری ہوگی۔ تو یقیناً اپوزیشن کو اس میں جو لوپ ہولز ہیں وہ ہائی لائٹ کرنے چاہیے تاکہ اگلی جو بھی ریفارمز کی پالیسی ہے، اگلی جو بھی حکومت آتی ہے، خواہ وہ پی ایم ایل ایم کی آتی ہے یا کوئی الائنس کوالیشن گورنمنٹ آتی ہے، ان کو بھی اسی طرح کے مسائل درپیش ہوں گے اکانومی پہ۔ تو بہتر ہے کہ اس پہ ایک پرمغز اور سیر حاصل جو بحث ہے وہ ہو سکے تاکہ جو بھی اگلے الیکشن کے بعد حکومت میں آئے وہ اگلے پانچ سال کے فیصلے جو ہیں بڑے اعتماد کے ساتھ کر سکے۔ حزب اختلاف کا کام ہی یہی ہے کہ وہ یقینی طور پہ ٹیکنیکل بیسس پہ اس میں سے خرابیاں نکالے اور پھر سیاسی طور پہ ان کی مخالفت کرے۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ سائڈ بائی سائڈ چلتی ہیں، آپ ان کو علیحدہ نہیں کر سکتے۔
سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر سلمان شاہ کہتے ہیں کہ اس اسکیم پر اپوزیشن کی تنقید اخلاقی بنیادوں پر ہے۔
اگر کسی نے ٹیکس پہلے نہیں دیا اور آپ اس کو چھوٹ دے رہے ہیں، اور جو لوگ ٹیکس دیتے تھے ان کو انہوں نے تو ایک ہائر ریٹ کے اوپر ٹیکس دیا ہوا، تو ایک تو مورل ایشو ہے کہ جو پہلے ٹیکس دیتے رہے ہیں ان کو کیا ریلیف آپ دے رہے ہیں، جب جو اس نے ٹیکس نہیں دیا اس کو آپ ریلیف دے رہے ہیں، تو وہ ایک بڑا امپورٹنٹ مورل ایشو ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اس میں ایلیمنٹ یہ بھی ہے کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئرز ہیں ان کے لیے ٹیکس ریٹس کو کچھ کم کیا جا رہا ہے، خاصا کم کیا جا رہا ہے، سو ان کو اس کا ڈیفینیٹلی فائدہ ہوگا۔ سیاست بھی ہے اس میں، کیونکہ بہت سے ممالک نے یہ ایم ایس ٹی اسکیمس انڈونیشیا، انڈیا، دوسرے ممالک نے بھی کی ہے، تو ہر جگہ پہ یہ اس طرح کے ایشوز تو ڈیفینیٹلی اٹھتے ہیں۔ بٹ آپ نے ایک اگر ڈیسیجن لی ہے کہ بیلنس آف پیمنٹ کی خاطر اگر آپ کو جلد پیسہ مل جاتا ہے، اکنامکلی اسپیکنگ یہ ایک اچھا اسٹیپ ہو سکتا ہے، مورل بیسس پہ اس میں خاصی کمزوریاں۔
ڈاکٹر عابد قیوم سلہری کہتے ہیں کہ اس قسم کی اسکیم کے فوائد اور نقصانات دونوں ہیں۔
اگر ہم اس کو معاشی پالیسی کے طور پہ دیکھیں تو یقیناً یہ پاکستان واحد ملک نہیں، یہاں پہ یہ ہے۔ ابھی حال ہی میں انڈونیشیا میں پچھلے سالوں میں بڑی کامیاب ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جو تھی پیش کی گئی، جس میں تقریباً 11 ارب ڈالر جو تھے وہ بیرون ملک سے واپس لا سکے، 9 ارب ڈالر کی پینلٹی جو انہوں نے اکٹھی کر لی۔ سایہ ملک بھارت میں بھی 2016 میں ایسی ایک ایمنسٹی اسکیم جو تھی وہ آئی تھی۔ اگر باقی ایمنسٹی اسکیمس کے ساتھ اس کو میں کمپیئر کرتا ہوں تو یہ شاید ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے اثاثے چھپائے ہوئے ہیں، یہ بہت لیوکریٹو اسکیم ہے اور یقیناً وہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہوں گے۔ لیکن اس میں اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے اس کی لیگل پروٹیکشن کا کرمنل پروسیکیوشن سے، کہ وہ لوگ جو کہ اپنے اثاثے واپس لائیں گے کیا وہ نیب کی یا کسی اور طرح کی تحقیقات ان سے قانونی طور پر ہونی شروع ہو جائیں گی۔ ٹیکس کی ایمنسٹی تو مل جائے گی لیکن قانونی ایگزمپشن جو ہے وہ بہرحال ایک بڑا سوال ہے۔ فی الحال ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو پروٹیکٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ آرڈیننس تو صرف 4 مہینے کے لیے ہوتا ہے۔ اگر پی ایم ایل این اگلی حکومت نہیں بنا پاتی ہے تو یقینی طور پہ نئی اسمبلیز جو ہیں وہ اس کو اپروو نہیں کر رہی ہوں گی۔
ایک اور سینئر صحافی آفتاب میکن کا خیال ہے کہ اس اسکیم کے اجرا کا مقصد ترقی اور معاشی روابط کے لیے قائم عالمی ادارہ آرگنائزیشن فار اکنامک کارپوریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف سے غیر ملکی بینکوں میں پاکستانیوں کی ٹیکس ادائیگی کے بغیر رکھی جانے والی دولت کے حوالے سے ممکنہ کارروائی سے بچنا ہے۔ مذکورہ ادارے کی کنونشن پر پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے 16 ستمبر 2016 میں دستخط کر کے ایسے لوگوں کے بارے میں معلومات دینے کا وعدہ کیا تھا۔
بیہائنڈ دا سین اس کے ایک بڑی سٹوری ہے۔ آپ نے او ای سی ڈی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، جو 100 ملکوں کے ساتھ آپ نے ٹیکس اور غیر قانونی جو ٹیکس ہیونز ہیں ان کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہوا ہے، جو افیکٹو ہو جائے گا 30 ستمبر سے۔ اگر آپ یہ نہ لاتے تو 30 ستمبر کے پاس آپ کو آٹومیٹکلی ہر ان ٹیکس ہیونز میں، جو جیسے پاناما تھی، برٹش ورجن آئی لینڈ ہے، تو اس میں یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو مل جانی تھی۔ اسی لیے آپ نے ایک موقع دیا ہے لوگوں کو کہ اچھا جی اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو، ادروائز تو یہ تو 30 ستمبر کے بعد یہ ساری گیم اوپن ہو جانی۔
اس پہلو پر بات کرتے ہوئے سلمان شاہ کا کہنا ہے کہ اس ادارے کے ذریعے کاروائی کر کے پاکستان میں پیسہ لانے کا عمل خاصا وقت طلب معاملہ ہے، اس لیے اس اسکیم کے ذریعے سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی ہے۔
اس میں ایک تو یہ ہے کہ بیکاز وہ چیزیں ہونی تھیں اور انفارمیشن حکومت پاکستان کو الٹیمیٹلی مل جانی تھی, تو وہ جو لیگل پیسہ ادھر پاکستانیوں کا اسٹیشڈ وے ہے تو وہ واپس لانے میں آپ کاروائی کر سکتے تھے. لیکن اس میں صرف یہ لکونا ہے کہ وہ کاروائی میں خاصا ٹائم لگنا تھا, یعنی کہ اگر آپ کسی کا پیسہ وہاں آئیڈینٹیفائی بھی کرتے ہیں تو قانونی طور پہ اس کو واپس لانے میں آپ کو ایک پروسیس کے تھرو چلنا پڑے گا, اور وہ پروسیس اگر سال دو سال لگتا ہے تو آپ کو امیڈیٹ ضرورت جو ہے بیلنس آف پیمنٹ سپورٹ کے لیے اور اپنے ریزروز کے لیے وہ تو امیڈیٹ ہے, وہ تو اگلے دو تین ماہ میں آپ کو پیسہ چاہیے. سو اگر آپ تو ان وے وہ جلدی لانے کے لیے یہ ایمنسٹی اسکیم دی ہے, اور جو لوگ اس میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے تو وہ او ای سی ڈی کے جو معاہدہ ہے اس کے تحت تو ان پہ کاروائی ڈیفینیٹلی ہونی چاہیے بھی اور ہوگی بھی.
فدا حسین, ریڈیو نیوز نیٹورک, اسلام آباد.
پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے. وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کی صحت سے متعلق بات چیت ہوگی اور دیگر رپورٹس بھی آپ کو سنوائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.
ریڈیو پروگرام صدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے. یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آراء, تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے facebook.com/sejradio یا پھر facebook.com/radionewsnetwork.
ویلکم بیک. ریڈیو نیوز نیٹورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدائے جہاں آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے, اور ہم پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. معذور افراد یا پھر اسپیشل نیڈز رکھنے والے افراد کے حقوق کے بارے میں اب دنیا بھر میں شعور اور آگہی میں اضافہ ہو رہا ہے, اور مختلف سطح پر ان کے لیے مسائل کو کم کرنے اور زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. پاکستان میں اگرچہ ابھی اس سلسلے میں بڑا کام کرنے کی ضرورت ہے, لیکن حال ہی میں صوبہ بلوچستان میں معذور افراد کی ایک تنظیم نے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کیا, جس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت معذور افراد سے کیے گئے اپنے وعدوں کو عملی شکل دے. اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً خصوصی افراد کے طبقے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرتے رہے ہیں. بلوچستان میں معذور افراد کی ایک تنظیم ہوسٹ کی منتظمہ کمیٹی کے ایک رکن کرامت اللہ نے 2011 میں اس غیر سرکاری تنظیم کی بنیاد رکھی تھی جو معذور افراد پر مشتمل ہے. بلوچستان کے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کی ڈائریکٹر مسرت جبین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت بلوچستان نے معذور افراد کی نئے سرے سے رجسٹریشن شروع کی ہے. ابھی تک ان کے پاس رجسٹریشن کا جو ڈیٹا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ صوبے میں معذوروں کی تعداد تقریباً 9,500 ہے. اور اس سوال کے جواب میں کہ حکومت ان اقدامات کو کب عملی شکل دے گی, ان کا کہنا یہ ہے کہ حکومت کے کام میں تھوڑا سا اب وقت تو لگتا ہے. اور کرامت اللہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کو معذور افراد سے متعلق اقدامات کی ضرورت ہے, اور بلوچستان میں معذور افراد کی بہتری کے لیے 2017 میں بل منظور کیا گیا تھا, اور ہم چاہتے یہ ہیں کہ اس بل کو عملی شکل دی جائے اور روزگار کا کوٹا جو پہلے 3% تھا وہ اس بل کے تحت 5% کر دیا گیا ہے. یہ ساری معلومات کے ساتھ رپورٹ تیار کی ہے گلرخ نے, آئیے آپ کے لیے پیش کرتے ہیں.
حال ہی میں صوبہ بلوچستان میں معذور افراد کی ایک تنظیم نے اپنے حقوق کے لیے احتجاج کیا, جس کا مقصد یہ تھا کہ حکومت معذور افراد سے کیے ہوئے اپنے وعدوں کو عملی شکل دے. اس سے پہلے بھی وقتاً فوقتاً خصوصی افراد کے طبقے نے اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کیے. بلوچستان میں معذور افراد کی ایک تنظیم ہوسٹ کے ایگزیکٹو ممبر کرامت اللہ نے 2011 میں اس غیر سرکاری تنظیم کی بنیاد رکھی تھی جو معذور افراد پر مشتمل ہے. کرامت اللہ نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا,
سن 2011 کے اندر ہم نے یہ انیشیٹو لیتے ہوئے اس کی بنیاد رکھی, اور ہم نے کام جو شروع کیا, پہلے جو ہمارا فرسٹ انیشیٹو تھا کہ جتنے بھی ڈسیزنز ہیں ان کو باہر نکالا جائے, اور ان کو جو سب سے پہلے پرابلم پیش آ رہی تھی موبائلٹی کی, جس کے لیے ہم نے سب سے پہلے پاکستان بیت المال سے رابطہ کرتے ہوئے ان کے لیے ویل چیئروں کا بندوبست کیا, تاکہ وہ ویل چیئروں کے اوپر بیٹھ کے گھر سے باہر نکلنا شروع ہو, اور ہم جو ہے بہتر سے بہتر قانون سازی کرتے ہوئے ڈسیبلٹی کے اوپر کام کر سکیں. ہماری ان کاوشوں کا یہ نتیجہ نکلا کہ یہ جو 7-8 سال کی اسٹرگل تھی, اس کے اندر بلوچستان وہ واحد صوبہ ہے
जिसने बलोचिस्तान डिसेबिलिटी बिल जो है लास्ट ईयर जून के अंदर पास कर लिया और उस बिल की अब हम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा रहे हैं। इस एक्ट के अंदर एक चीज है, ये जो जॉब का कोटा है वो पहले 3% था, उसको बढ़ा के 5% कर दिया गया। और हम चाहते हैं कि वो जो जॉब है वो अलहदा से एडवर्टाइज की जाए ताकि डिसेबल्ड पर्सन को पता चले कि हमारे लिए कोटे के मुताबिक 5% जो है जो जॉब है वो अपने मेरिट के ऊपर आते हुए इन जॉब्स के अंदर जो है वो अप्लाई करें। इसी तरह जो लिविंग का इंडिपेंडेंट लिविंग का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसके अंदर जो गवर्नमेंट है वो मंथली जो है कुछ वजीफा जो है वो डिसेबल्ड जो कि जॉब्स नहीं कर सकते हैं या उनकी डिसेबिलिटी उनको अलाव नहीं करती कि वो किसी किस्म का काम कर सके, उनको वो मंथली जो है वो वजीफा दे।
करामत अल्लाह का मजीद कहना था कि हमने वजीर आला बलोचिस्तान से दरख्वास्त की थी कि हमें मुकम्मल तादाद बताएं कि बलोचिस्तान में कितने माजूर अफराद पाए जाते हैं।
बाकायदा जब सेंसस हो रहा था तो बहुत भरपूर कंपेन भी चलाई थी कि सेंसस के अंदर हमें जो है काउंट किया गया, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर हमारा एक केस लगा था जो कि हमने विन किया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पर्सन विद डिसेबिलिटी ट्रांसजेंडर और ट्रांसजेंडर विद डिसेबिलिटीज को खास इंक्लूड करने की हिदायत की थी, मगर अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट के इदारे हैं उन्होंने इस चीज को सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया और हम उस तरीके से काउंट नहीं हो सके जो काउंट होना चाहिए था।
दूसरी तरफ शाजिया बतूल ने जो कि माजूर खवातीन के एक ग्रुप वुमेन ब्रेक एंड बैरियर की मेंबर है ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया,
ये एक तो उनको घर से निकालना क्योंकि जैसे हम लोग बलूचिस्तान में रहते हैं तो एक फीमेल के लिए निकलना बहुत मतलब एक जो नॉर्मल भी होती है बिल्कुल ठीक भी होती है उसके लिए इतना निकलना मुश्किल होता है, तो जो स्पेशल पर्सन होते हैं उसके लिए तो और भी मुश्किलात होते हैं, उनको हमने घर से निकाला। इससे पहले मैंने डिसेबिलिटी पे इसलिए काम नहीं किया कि मैं ज़्यादा फील नहीं करती थी इस चीज़ को ना, क्योंकि उनके मुश्किलात उनके मतलब जितने इश्यूज है उनके राइट्स पे फिर पता चला कि ये चीजें होती है।
जबकि बलूचिस्तान के सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की डायरेक्टर मुसर्रत जबीन ने इस हवाले से वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा,
थ्रू आउट बलूचिस्तान हम इनकी रजिस्ट्रेशन करके मंगा रहे हैं, इसका मकसद ये है कि इनके लिए गुजारा अलाउंस बना करना है क्योंकि उसके सोशल वेलफेयर ने इनके लिए CM से दरख्वास्त की थी कि इन सबको गुजारा अलाउंस दिया जाए क्योंकि तमाम लोगों को नौकरियां नहीं दी जा सकती, जो एजुकेशन हासिल कर सकते हैं उनको एजुकेशन देंगे और जो वोकेशनल ट्रेनिंग ले सकते हैं उनको मॉडर्न वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी दी जा रही हैं जो ट्रेड इन हैं। इनका जो बिल पास हुआ है उसमें हमने इनके लिए जो है 2% से 5% कोटा नौकरियों में करवा दिया हुआ है, इनकी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए ताकि इनका गुजारा अलाउंस भी शुरू हो जाए, इनके लिए जो गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट वाइज भी स्कूल बना दिए हुए हैं।
इस सवाल के जवाब में कि हुकूमत इस इकदाम को कब तक अमली शक्ल देगी, उनका कहना था कि हुकूमत के काम में थोड़ा सा वक्त तो लगता है। गुलरुख, वॉइस ऑफ अमेरिका, वॉशिंगटन।
और सेहत के सिलसिले में अगली रिपोर्ट है हकलाहट या हकलापन के बारे में। ये तिब्बी होने के साथ साथ नफ्सियाती मसला भी हो सकता है, इसकी मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं लेकिन हर गैर मामूली पन या फिर सेहत को लाहिक मसाइल का हल मिल ही जाता है। ये मौजू बेहद अहम है क्योंकि हकलाहट शख्सियत के लिए एक मनफी ताजियाने की तरह है। रेडियो न्यूज़ नेटवर्क ऐसे ही मुतअद्दिद हसास मौजूआत पर रिपोर्टें तैयार करके लाता है जो आपके लिए हम इस प्रोग्राम में पेश करते हैं। आज ये मामला माहरीन की राय के मुताबिक समझेंगे, जिन्हें का तफसील बताइएगा इस हसास मौजू के बारे में।
बहुत शुक्रिया बहजत। जुबान की लुकनत या हकलाने से मुराद बोलने में किसी किस्म की खराबी का पैदा हो जाना है जिससे कोई भी इंसान या तो रुक रुक कर बोलता है या अल्फाज बार बार दोहराने लगता है। इसके साथ साथ ऐसे शख्स को दीगर मुश्किलात का भी सामना रहता है, जैसे कि आंखों का बार बार चिपकाना, होंठों का कपकपाना, ایسے لوگوں کو دوسروں سے بات کرنے میں جھجک محسوس ہوتی ہے، جس کے باعث ان کی زندگی کا معیار بھی متاثر ہو جاتا ہے، زبان میں لکنت آسانی سے ظاہر ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ایسے لوگ فون پر یا کسی ہجوم میں بات کرتے ہوئے ہکلانے لگتے ہیں، البتہ گانے زور زور سے پڑھنے اور بات کرنے سے وقتی طور پر اس میں کمی ضرور آ سکتی ہے۔ زبان کی لکنت کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسا کہ گھر، اسکول یا دفتر میں ملنے والا ذہنی تناؤ، جینس میں پائے جانے والا کوئی نقص یا کوئی جسمانی عذر اس کی ممکنہ وجوہات میں شامل ہیں۔ بات کرنے کی اس تکلیف کا سب سے زیادہ شکار بچے ہوتے ہیں، کیونکہ 2 سے 6 سال کی عمر میں اکثر بچے ہکلانے لگتے ہیں جب ان کی بولنے کی صلاحیت بڑھ رہی ہوتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 5% بچے اس عمر میں ہکلانے لگتے ہیں۔ یہ ہکلانا عموماً وقتی ہوتا ہے جو آہستہ آہستہ ٹھیک بھی ہو جاتا ہے۔ فی الوقت زبان کی لکنت سے بچنے کا طریقہ تو دریافت نہیں ہو پایا، البتہ اس کے علاج کے لیے مختلف اقسام کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ علاج کی نوعیت انسان کی عمر، تبادلہ خیال کرنے کے مقاصد اور دیگر عوامل پر منحصر ہوتی ہے۔ اسی حوالے سے ہماری نمائندہ رابعہ گلفام نے ایک تفصیلی رپورٹ تیار کی ہے طبی ماہر سے بات کر کے، تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔
سٹٹرنگ یعنی ہکلاہٹ، اس مرض میں مریض الفاظ کی ادائیگی توڑ توڑ کر یا رک رک کر کرتا ہے۔ مریض کو اپنی بات مکمل کرنے یا دوسرے تک پہنچانے میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے۔ سٹٹرنگ کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے سینئر سپیچ تھراپسٹ ڈاکٹر محمد ناصر خان بتاتے ہیں،
دیٹ از اے کمیونیکیشن ڈس آرڈر، اس میں جو ہے فلو آف دا سپیچ جو ہے دیٹ از انٹرپٹڈ بائی دا ریپیٹیشن آف ساؤنڈز اینڈ پرولونگیشن آف ساؤنڈ اینڈ بلاکنگ آف ساؤنڈ۔ عام الفاظ میں کہیں تو اس کو ہکلاہٹ کہتے ہیں، جس میں جو بچہ جو ہے یا تو ساؤنڈ کو وہ ریپیٹ کرتا ہے، لائک ایک ساؤنڈ ہے با تو وہ اس کو با 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 ریپیٹ کرے گا، یا پھر ایک ورڈ ہے اگر وہ کہنا چاہتا ہے بال تو وہ اسے با 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 بال کہے گا۔ اور سیکنڈ جو اس کا سمٹم ہے دیٹ از پرولونگیشن آف ساؤنڈ، اس میں جو ساؤنڈ ہے اس کو بچہ پرولونگ کر دیتا ہے، جیسے بال ہی ہے اس میں کہے گا بال، ساؤنڈ کو لمبا کر دے گا۔ جو تھرڈ فارم ہے اس کی دیٹ از لٹل بٹ ڈینجرس، کیونکہ اس کے اندر جو ساؤنڈ ہے وہ پروڈیوس ہی نہیں ہوتی، اگر وہ بال کہنا چاہے گا تو وہ سٹک کر جائے گا، ایئر جو ہے وہ سٹاپ ہو جائے گی، ووکل کارڈ اڈیکٹ ہو جائیں گے، اس کا منہ کھلا رہے گا اور ساؤنڈ ادا نہیں ہوگی، اور تھوڑی دیر کے بعد ساؤنڈ ادا ہوگی۔ لائک جب بچے کی ساؤنڈ نہیں نکلتی تو پھر وہ اس کو یا تو پھر ہینڈ کی موومنٹ سٹارٹ کر دیتا ہے، یا تو وہ فٹ کی موومنٹ سٹارٹ کر دیتا ہے، یا سر کو ہیڈ کو جرک کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں اس طرح کروں گا تو میری ساؤنڈ پروڈیوس ہوگی۔
ڈاکٹر محمد ناصر خان اس مرض کی وجوہات کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں،
ابھی تک جتنی بھی ریسرچز ہوئی ہیں انہوں نے اس کی ابھی تک کوئی فائنل کوئی کاز کو ڈیٹرمن نہیں کیا، یعنی کہ انہوں نے کوئی ایسی چیز پروو نہیں کی کہ جس کی وجہ سے یہ سٹیمرنگ کاز ہوتی ہے، لیکن بہت ساری تھیوریز ہیں جو اس کو سپورٹ کرتی ہیں۔ لائک اس کے اندر جو ہے ایک سیربرل ڈومیننس تھیوری ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایک سائڈ کا جو برین ہے وہ اس کا ایکٹیو ہوتا ہے، دوسری طرف کا جو ہے وہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتا، حالانکہ نارمل میں لیفٹ والا جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے، لیفٹ ہیمسفیئر ان کے لیفٹ سائڈ آف دا برین، اور رائٹ والا کم ہوتا ہے، لیکن جو اسٹیمر ہے وہ کہتے ہیں اس میں جو رائٹ ہیمسفیئر ہے اس کی اوور ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے۔ لائک اسی طریقے سے ایک اور تھیوری ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ نسل در نسل چلتا ہے، یعنی جینیٹک تھیوری ہے، وہ بھی پروو نہیں ہو سکی، لیکن اس کے اندر بھی 60-70% یہ پروو ہوا ہے، آگے رن کرتا ہے فیملی میں، لیکن ابھی تک فائنل نہیں کیا کہ یہ تھیوری جو ہے نا یہ کافی۔ پھر اس طرح ایک اور تھیوری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ کیونکہ گھر میں پیرنٹس کی بہت ریسٹرکشنز ہوتی ہیں، کریٹیسزم ہوتی ہے، اس کی وجہ سے بھی جو بچہ جو ہے اس کو مس ڈائگنوز کر دیا جاتا ہے اور وہ سٹٹرنگ ہم لیبل کر دیتے ہیں کہ یہ بول نہیں سکتا۔
ڈاکٹر محمد ناصر کا کہنا ہے کہ سٹرٹرنگ سے 2 سے 6 سال کے بچے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔
بچپن میں یہ نارمل ہوتی ہے، 2-6 ایئر اس کے اندر جو بچے ہوتے ہیں وہ یہ والے سمٹمز، ایکسیپٹ جو بلاکنگ ہے، اگر صرف 2 سمٹم ہوں جو ساؤنڈ پرولونگیشن ہے اور ساؤنڈ ریپیٹیشن ہے، تو اس کو ہم نارمل نن فلوئنسی کہتے ہیں، اور یہ جو ہے 2-6 ایئر جو ہے دیٹ از نارمل فیز آف دا ڈیولپمنٹ۔ اس میں اس لیے نارمل ہوتا ہے کیونکہ بچے جو ہے وہ ساؤنڈ سیکھ رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہر ایک ساؤنڈ کی ایک ایج آف ایمرجنس ہوتی ہے، یعنی کہ وہ اسٹارٹنگ ہوتی ہے، اور ایک ہوتی ہے ایج آف ماسٹری، یعنی کہ 1 سال میں اس کی ایج آف ایمرجنس شروع ہوگی کہ اس نے کھڑا ہونا سیکھا اور اس کے بعد اس نے چلنا سیکھا، لیکن 2 سال کا بچہ اس کے اوپر وہ جمپ بھی مارے گا تو نہیں گرے گا، بھاگے گا بھی تو نہیں گرے گا۔ اسی طریقے سے ہر ساؤنڈ کی ایک ایج آف ایمرجنس ہے، جس طرح لا ساؤنڈ جو ہے وہ بچہ ویسے تو ریفلیکس کے طور پہ 6 مہینے 1 ایئر کبھی بولتا ہے، لیکن اصل میں اس کی ایج آف ایمرجنس جو ہے دیٹ از اے 3 ایئر،
और एज ऑफ मास्टरी जो है दैट इज अ सिक्स ईयर। तो इसके अंदर जो बच्चे मिस्टेक कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं नॉर्मल इन्फ्लुएंसी, जिसको अगर इससे टू टू सिक्स ईयर में अगर बच्चा इसमें से ऑटोमेटिकली निकल आता है मोस्टली, और अगर ना निकले तो वो परसिस्ट कर जाता है, फिर उसको हम कहते हैं स्टटरिंग या स्टैमरिंग।
इस मर्ज में बच्चे ज्यादा मुब्तला होते हैं या बच्चियाँ, इस सवाल के जवाब में डॉक्टर मोहम्मद नासिर खान ने बताया
जो रिसर्चेस हैं वो ये कहती हैं कि जो मेल बच्चे जो हैं उनमें ज्यादा एज कम्पेयर टू फीमेल, यानी कि इसकी जो रेशियो है वो 3.1 है, यानी कि 3 मेल जो है वो स्टटर होंगे तो एक फीमेल स्टटर होगी। ये 2 to 6 ईयर का जो है ये एपिडेमियोलॉजी या प्रिवेलेंस उन्होंने बताई है, लेकिन जो रिकवरी है वो ज्यादा फीमेल में है, यानी कि फीमेल विदाउट एनी स्पीच थेरेपी उनकी रिकवरी हो जाती है मोस्टली, लेकिन जो मेल है उनके अंदर भी होती है लेकिन उसमें ज्यादा जो फिर चांसेस वो फीमेल के हैं। अगर आप देखें तो आपको फीमेल स्टटर कम मिलेंगे एज कम्पेयर टू मेल।
डॉक्टर मोहम्मद नासिर इस मर्ज पर काबू पाने के लिए तरीका इलाज बताते हुए कहते हैं
इसके अंदर कुछ जो टिप्स हैं वो पेरेंट्स को कुछ गाइडलाइन देनी पड़ती हैं, लाइक कि जब भी वो बच्चे से बात करें तो वो नीचे बैठ के बात करें, उनके आई लेवल पे बैठ के बात करें, फेस पे थोड़ी सी मुस्कुराहट होनी चाहिए। जो पेरेंट्स हैं उनकी जो स्पीच है उसके अंदर मेच्योरिटी होती है कि वो फास्ट रेट ऑफ स्पीच में बात कर सकते हैं, लेकिन बच्चों की साउंड में मेच्योरिटी नहीं होती, उनकी स्पीच में मेच्योरिटी नहीं होती, लेकिन जब वो उनके सामने एक आइडियल पर्सनैलिटी जो होती है वो पेरेंट्स होंगे, जो पेरेंट्स को देखते हैं कि वो इतना फास्ट रेट ऑफ स्पीच में बोल रहे हैं तो वो उसी तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। जब फास्ट रेट ऑफ स्पीच में बोलते हैं तो काफी साउंड्स उनकी स्किप हो जाती है जिसकी वजह से वो रेपिटेशन ऑफ साउंड शुरू हो जाती है। तो जब पेरेंट्स हैं एट इस एज में हम उनको गाइडलाइन ज्यादा देते हैं, बच्चे को गाइडलाइन हम कम देते हैं। लाइक अगर हमने कहना है कि बच्चे को आपने कोई बात कहनी है, अगर उसका नाम हमजा है, हमजा आपको क्या चाहिए, आप थोड़ा इस तरह स्लो एंड प्रोलॉन्ग बात करेंगे तो बच्चा उसी रेट में बात करने का और उसकी जो स्टैमिंग है वो 100% रिकवर हो जाएगी, और इस टाइम बच्चे को क्रिटिसाइज नहीं करते तो 2 to 6 ईयर में 100% रिकवरी है।
इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद ने 6 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के तरीका इलाज के हवाले से बात करते हुए बताया,
लेकिन जो इसके बाद जो 6 ईयर से ऊपर हो जाते हैं और जो परसिस्ट कर जाते हैं फिर उनकी जो थेरेपी है वो एटलीस्ट 3 to 6 मंथ की थेरेपी है, जिसके अंदर मुख्तलिफ हम टिप्स से, एक्सरसाइजेस से, गाइडलाइन से, एजुकेशन से और एक्सरसाइजेस से उनको हम ट्रीट करते हैं।
रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद से राबिया गुलफाम।
प्रोग्राम में यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में भी आपके लिए हमने दिलचस्प रिपोर्ट्स रखी हैं, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना है। मिलते हैं एक शॉर्ट से ब्रेक के बाद।
आप प्रोग्राम सदाए जहां तो सुनते हैं ना, हमारी वेबसाइट भी विजिट करते होंगे, आइए पता फिर से बताते हैं www.urduvoa.com।
वेलकम बैक, वॉइस ऑफ अमेरिका और रेडियो न्यूज नेटवर्क की मुश्तरका पेशकश प्रोग्राम सदाए जहां में एक बार फिर बहजत आपको खुश आमदीद कहती है। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज में निगहत अमान मौजूद हैं। प्रोग्राम में अगली रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं, अफगानिस्तान के बारे में। जब भी हम बात करें तो आम तौर पर मसाइल और तशद्दुद से जुड़े वाकयात की बात होती है, मुबस्सरीन और तजियाकारों की राय पेश करते हैं, लेकिन आज अफगानिस्तान से हम आपके लिए एक बड़ी मुस्बत और खूबसूरत खबर का इंतखाब करके लाए हैं। यूं तो दुनिया भर में अफगानिस्तान को अफीम के लिए गैर कानूनी तौर पर काश्त की जाने वाली पोस्त की फसल के लिए जाना जाता है, मगर अब वहां के किसान संतरे के पौधों पर आने वाले फूलों की खुशबू के जरिए अफगान ज़राअत को दुनिया भर में मुतारिफ करवा रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका के ज़बीहुल्लाह गाजी ने मालूम किया कि इस फूल से हासिल होने वाला इत्र अफगानिस्तान में न सिर्फ ज़राअत को फरोग देगा बल्कि इसके बायस मुल्क में रोजगार के मौके भी बहुत बढ़े हैं और यूरोप की मार्केट्स में इसकी मांग भी बहुत ज्यादा है। रिपोर्ट तैयार की है नुखबत मलिक ने, आइए आपके लिए पेश करते हैं।
अफगानिस्तान में नारंगियों और माल्टों के पौधों पर आने वाले सफेद नाजुक मगर इंतहाई खुशबूदार फूलों का इत्र कशीद करके इसे दुनिया भर खुसूसन यूरोप में परफ्यूम्स की तैयारी के लिए भेजा जा रहा है। माल्टों के पौधों पर खिलने वाले सफेद रंग के ये इंतहाई नाजुक फूल बहुत कम अरसे के लिए खिलते हैं, जिसके बाद इन्हें पौधों से अलग करना एक महारत का काम है। मगर अब्दुल कादिर एक ऐसे अफगानी किसान हैं जिनके बूढ़े हाथ आज भी अपने से कम उम्र के किसानों का मुकाबला कर सकते हैं। और फिर ये भी दुरुस्त है कि जो किसान सबसे ज्यादा ये नाजुक फूल इकट्ठे करेगा वो सबसे ज्यादा मुआवजा भी हासिल करेगा। افغانستان کا صوبہ ننگرہار، جسے مالٹوں کا دیس بھی کہا جاتا ہے، وہاں اب سے پہلے مالٹوں کے یہ پھول پودوں سے گر کر ضائع ہو جاتے تھے، مگر اب یہی پھول لوگوں کو نیا روزگار فراہم کر رہے ہیں۔ کسان عبد القادر کہتے ہیں، ہم بڑے پھولوں کو اتار لیتے ہیں مگر چھوٹے پھولوں کو پودے کے ساتھ ہی چھوڑ دیتے ہیں تاکہ پھل آ سکے۔ ایسا کرنے سے مالٹے کا پودا نقصان سے بھی بچ جاتا ہے۔ ان پھولوں نے ہمیں نیا روزگار دیا ہے، ہم بہت خوش ہیں۔ یہ تھے کسان عبد القادر کے الفاظ۔ مالٹے کے پودے پر آئے سفید رنگ کے یہ پھول بہت خوشبودار ہوتے ہیں اور مغربی یورپ میں ان کی بہت مانگ ہے۔ ننگرہار میں ایسی کئی بھٹیاں ہیں جو پھولوں کا عطر کشید کرتی ہیں۔ عبداللہ ارسلا ایسی ہی ایک بھٹی کے مالک ہیں جہاں 300 سے زیادہ افراد کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ان نارنجیوں پر آنے والے 1 ٹن پھولوں کو بھٹی میں ڈالیں تو لگ بھگ 1 لیٹر عطر حاصل ہوتا ہے، جس کی قیمت $10,000 تک ہو سکتی ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں، اس پھول کا پانی اور اس کا اصل عطر الگ الگ کشید کیے جاتے ہیں۔ یہ عطر تو زیادہ تر فرانس بھیج دیا جاتا ہے، جہاں اسے مختلف پرفیومز کی تیاری میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس پھول سے حاصل ہونے والا پانی افغانستان میں استعمال ہوتا ہے۔ یہ تھے عبداللہ ارسلا کے الفاظ۔ مالٹوں اور نارنجیوں کے پودوں پر آنے والے یہ پھول محض 2 ہفتے تک ہی کھلے رہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ موسم ختم ہوتا ہے تو عطر کشید کرنے والی مختلف بھٹیاں گلابوں کی فصل کا رخ کرتی ہیں۔ یاد رہے کہ عالمی سطح پر افغانستان میں پیدا ہونے والے خوشبودار پھولوں کی قدر اور مانگ دونوں ہی بہت زیادہ ہیں۔ نخبت ملک، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب ہم پروگرام کی آخری رپورٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ ایک بڑی خوبصورت رپورٹ ہے، اور جسے کہنا چاہیے مزیدار رپورٹ ہے، جو نگہت لائی ہیں سوات ہی سے۔ جی نگہت، اسٹرابریز کھانے کے لیے چلیں کیا؟
میرا تو دل کر رہا ہے کہ ابھی جاؤں اور کھاؤں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی، آپ کو پسند ہے اسٹرابریز؟
مجھے اسٹرابریز بہت پسند ہے، مطلب جتنی بھی بیریز ہیں نا، اسٹرابریز، بلو بیریز، یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، بلو بیریز خاص طور سے۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جن دنوں ان کا موسم ہوتا ہے، یہاں پہ تو خیر سارے ہی موسموں میں یہ چیزیں ملتی رہتی ہیں، تو اس وقت میرا لنچ عام طور پر ہوتا ہے کہ یہ ایک اس کا ڈبہ خرید لو اور اس کو کھا لو۔
ویری گڈ، یہ تو صحت کے لیے تو بہت ہی مفید ہے، کیونکہ اسٹرابریز ایک خوبصورت پھل ہونے کے ساتھ ہی اس میں بہت زیادہ وائٹمنز بھی پائے جاتے ہیں۔ تو اگر آپ صحت اچھا بنانا چاہتے ہیں تو ضرور اسٹرابریز کھائیں۔ ویسے تو ہم سوات کے مختلف پھلوں کے حوالے سے، وہاں کے موسموں کے حوالے سے، وہاں کے سیاحت کے حوالے سے ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں، لیکن ابھی آج ہم یہ بھی بتائیں گے کہ سوات میں بہت بڑے رقبے پر اسٹرابری کی کاشت کی جاتی ہے، اور اس کا مقصد یہی ہے کہ وہاں اس پھل کو نہ صرف وہاں پر بازاروں میں بیچا جائے بلکہ ملک کے دیگر شہروں کی طرف بھی اس کو بھجوایا جاتا ہے، اور لوگوں کو اس سے کافی کمائی بھی ہوتی ہے۔ تو لوگوں نے اب باقاعدہ باغات بنائے ہیں خوبصورت، تو اگر ان دنوں کسی کا سوات جانے کا موڈ ہے تو ضرور اسٹرابریز کے باغ میں جائیں اور وہاں سے توڑ کر اسٹرابریز کو کھائیں، اس کا اپنا ہی مزہ ہے۔ پیکٹ میں یا پلیٹ میں رکھ کے کھانے کا تو مزہ آتا ہی ہے، لیکن جب آپ باغ میں جا کے وہاں سے چن کے کھاتے ہیں نا، تو وہ الگ سین ہوتا ہے۔ تو آپ ضرور اس چیز کو انجوائے کیجیے گا۔ تو ہم بھی آپ کو سوات کے اسٹرابریز کے حوالے سے زبردست رپورٹ سنوا رہے ہیں، ہمارے ناصر عالم نمائندے ہیں سوات میں، انہوں نے تیار کی ہیں، آئیے سنتے ہیں۔
موسم میں تبدیلی رونما ہونے کے ساتھ سوات کے باغات دیگر موسمی پھلوں کی طرح اسٹرابری سے بھی بھر گئے۔ لال رنگت اور دل کی شکل رکھنے والی اسٹرابری مقامی لوگ بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ موجودہ موسم میں ہر کھانے کے بعد اسٹرابری ہر دسترخوان کی زینت بنی رہتی ہے۔ رس بھری اسٹرابری کا ذائقہ دیگر پھلوں کی نسبت کافی مختلف اور منفرد ہے۔
اسٹرابری کا موسم آتا ہے تو ہم سب دوست مل کر روزانہ باغوں میں جا کر اسٹرابری کھاتے ہیں اور مہمانوں کو بھی پیش کرتے ہیں۔
تقریباً میرے خیال میں 40 ٹن ڈیلی جو ہے نا پاکستان سے نکلتے ہیں، اور سارے جو ہے نا اس کا کاروبار کرتے ہیں، ہر ایک چیز میں استعمال ہوتے ہیں۔ لوگ جیم بھی بناتے ہیں، جوس بھی بناتے ہیں اور فرش بھی کھاتے ہیں۔
سوات میں ہر سال اسٹرابری کی 1000 ٹن پیداوار ہوتی ہے۔ اسٹرابری کی پیداوار 1980 میں تجرباتی طور پر شروع کی گئی، جس کے بعد سوات میں اس کی پیداوار اور مانگ میں اضافہ ہوا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسٹرابری نہ صرف خوش ذائقہ پھل بلکہ ایک صحت بخش دوا بھی ہے۔
سرخ رنگ کا نرم و نازک یہ پھل نہ صرف ذائقے کے لحاظ سے بہترین ہے بلکہ کئی امراض کے لیے مفید دوا بھی ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسٹرابری غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے، جس کا استعمال انسان کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔
پھلوں کی سرزمین سوات میں آج کل سٹرابری کا راج ہے اور ہر طرف سٹرابری کے باغات نظر آ رہے ہیں۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت نے توجہ دی تو اس پھل کی پیداوار کو ایک صنعت کی حیثیت حاصل ہو سکتی ہے۔ ناصر عالم، ریڈیو نیوز نیٹ ورک، سوات۔
پروگرام میں اس آخری رپورٹ کے ساتھ ہی صدائے جہاں کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ آج کا شو آپ کو کیسا لگا اپنی آرا سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ پاکستان میں خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے، پروگرام صدائے جہاں، پی او باکس نمبر 1399 اسلام آباد۔ اور اگر آپ ہمیں خط کے علاوہ ای میل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا ای میل ایڈریس ہے sejradio@voanews.com پر۔
تو اب بہجت کو پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے۔ نگہت کے ساتھ ہی میرے ساتھ ریکارڈنگ انجینئر تھے مشا ڈوبنس کے، خدا حافظ۔
نگہت امان کو بھی اسٹوڈیو انجینئر شاہد عباسی کے ساتھ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔